أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور
في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اے اللہ، ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں، ایسے علم سے جو ہمیں فائدہ نہ دے، ایسے دل سے جو آپ سے نہ ڈرے، ایسے نفس سے جو بھلائی سے سیر نہ ہو، اور ایسی دعوت سے جو قبول نہ ہو. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عافیت میں رکھیں، ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھیں، اور اس وقت تک ہمیں زندہ رکھیں جب تک ہمارا زندہ رہنا ہمارے حق میں بہتر ہو، اور جب ہمارا زندہ رہنا ہمارے حق میں نقصان کا باعث ہو، اللہ رب العزت ہمیں اٹھا لیں. آمین یا رب العالمین. جی، تو ان ڈیپتھ اسٹڈی اسٹارٹ کرنے سے قبل ہم تھوڑی دیر ڈسکس کر لیتے ہیں. انشاءاللہ کل سے ایک نیا اسلامک منتھ اسٹارٹ ہونے والا ہے، جس کی فضیلت اپنی جگہ بہت زیادہ ہے، تو ہم تھوڑا بہت اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا فضیلت ہے اور اس منتھ میں کرنے کے کیا کام ہیں. آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کون سا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے؟ بارک اللہ فیکم، ذوالحجہ، یہ مہینہ کل سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. اور یاد رکھیے گا کہ رمضان المبارک کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ اسلامک منتھ میں نہایت امپورٹنٹ ہے، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے بھی ایک ہے. اس پورے منتھ کی بہت اہمیت ہے، لیکن پہلے 10 دن اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہیں، اور سورہ فجر میں اللہ رب العزت اس کی امپورٹنس مینشن کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر.
والفجر، قسم ہے فجر کی، وليال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور طاق کی اور جفت کی. اب یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ اسکالرس کہتے ہیں کہ ایک تو رمضان کا آخری عشرہ ہے، اور دوسرا ذوالحجہ کے 10 دن بھی لیے جاتے ہیں، کیونکہ عربک میں لیل رات اور دن دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. پھر اسی طرح اسکالرس کہتے ہیں کہ طاق سے مراد یوم عرفہ یعنی 9واں دن ہے، اور جفت سے مراد یوم النحر، مراد 10واں دن ہے. اب ان دنوں کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، کہ اللہ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اتنا پسندیدہ نہیں جتنا ان دنوں میں پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے. صحابہ کرام نے فرمایا، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا ہو اور کچھ نہ لایا ہو. یہ حدیث کا مفہوم ہے. پھر اسی طرح اس میں 9واں دن عرفہ کا دن ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہوں. اللہم اجعلنا منہم. اور پھر اسی طرح اس کا آخری دن یوم النحر، قربانی کا دن ہوتا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، صحیح ابن حبان میں یہ حدیث ملتی ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والے دن یوم النحر اور یوم القر، یعنی 11 ذوالحجہ قیام منع ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمارے لیے عمل کی راہیں، درجوں کی بلندی کی راہیں، اور اسی طرح نیکیوں کی راہیں ہموار کی ہیں، اور اس میں ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی بتا دیا جس میں ہمارا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. اور دیکھیں، ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے نا. کچھ ٹائم پہلے رمضان ایک نیکیوں کا سیزن تھا، ہر کسی نے اپنی استطاعت اور اپنی توفیق کے مطابق نیکیاں سمیٹی. اب کچھ منتھس گزرے تھے، انسان اگین فیڈ اپ تھا، اگین کوئی موقع نہیں مل رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دوبارہ سے ایمان بوسٹ کرنے کے لیے، اپنا ایمان ریفریش کرنے کے لیے ایک اور موسم دے دیا. آلدو ہمارے پاس 30 ڈیز نہیں ہیں، لیکن 10 دن تو ہیں. تو گویا یہ 10 دن بھی اللہ کے قرب کو پانے کا موسم ہے. ان دنوں کے بارے میں خود رسول اللہ نے گواہی دی ہے کہ یہ سال کے بہترین دن ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قسم کھا کے فرمایا کہ یہ عظمت والی چیز ہے. تو ہم سے کیا مطلوب ہے؟ کہ ہم نیک اعمال کی کثرت کریں، اچھی طرح سے ان 10 دنوں کو ویلکم کریں، اور اچھے اچھے کام کریں اور ان کی پلاننگ کریں. دیکھیں، جب بھی کوئی تہوار آتا ہے، کوئی بھی سیلیبریشن آتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ گھروں کی صفائی نا. تو آپ سب تو ماشاءاللہ قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو اس لیے سب سے پہلے اپنی روحانی اور جسمانی صفائی ہم لوگوں نے کرنی ہے. خاص طور پر جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں، وہ اپنے بال، اپنے ناخن، اپنی باڈیز کو آج ہی صاف کر لیں. اور جن لوگوں نے قربانی نہیں کرنی، ان کے لیے ایسی کوئی بھی پابندی نہیں ہے. 2 اسکول آف تھاٹس ہیں، ایک کہتے ہیں کہ جو قربانی نہیں کرتے ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اگر وہ بھی یہی چیز کر لیں، یعنی ناخن نہ کاٹیں، بال نہ تراشیں تو وہ بھی اجر میں برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو فزیکلی صاف رکھنا ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو اسپرچولی بھی کلین کرنا ہے۔ اور وہ کیسے؟ سب سے پہلے یاد رکھیے گا، گناہ نیکیوں کے راستے میں رکاوٹ ہوتے ہیں۔ بہت سے نیکیوں کے کام مجھے اور آپ کو پتہ ہوتے ہیں لیکن ہم نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے گناہ بیچ میں حائل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، کل پہلا دن سٹارٹ ہو جائے گا، یہ بھی ایام معدودات ہیں، آج ہی اللہ سے دعا مانگیں، اللہ جو میرا گناہ تھا وہ بس گناہ تھا، گناہ کرنا میری کمزوری ہے، معاف کرنا آپ کی صفت ہے، آپ مجھے معاف فرمائیے، میں ایک بہترین آغاز لینا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد جو کرنے کے کچھ کام ہیں میں جلدی جلدی آپ کو بتا دیتی ہوں، کائنڈلی آپ لکھتے جائیں تاکہ آپ کو یاد رہیں اور 10 دن میں آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ نمبر 1، یاد رکھیے گا کہ سچی نیت، کوئی بھی نیک عمل کرنے کے لیے سچی نیت کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب انسان سچا ارادہ ظاہر کرتا ہے تو اللہ اس کو سچا ثابت کر دکھاتا ہے، اور جب ہم ہاف ہارٹیڈ ہو کر کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت سے دشمن، ہمارا نفس اور شیطان لگ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر نیت درست ہو اور عمل ہو جائے تو بہت اچھا، لیکن اگر عمل نہ بھی ہو لیکن نیت درست ہو تو بھی اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ابھی سے دن ان دیر نیت کریں کہ انشاءاللہ ان 10 دنوں میں نے بہت سے اچھے کام کرنے ہیں۔ اسی طرح گناہوں سے دوری اختیار کرنی ہے، آئندہ عشرے میں معافی کے ساتھ ساتھ گناہوں سے دوری اختیار کرنی ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ایسا کون سا گناہ ہے جو میں چھوڑ نہیں پا رہی، کوئی میوزک ہے، کوئی ڈرامہ ہے، کوئی جھوٹ ہے، کوئی غیبت ہے، کسی کا دل دکھا دیتی ہوں، کچھ اور کر دیتی ہوں، تو گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرنا ہے پلس کوشش کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ میں اور آپ بیٹھے ارادہ تو کریں لیکن کوشش نہ کریں، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کوشش کرے اور وہ عادت اس سے دور نہ ہو۔ پھر اسی طرح یاد رکھیے گا کہ ان 10 دنوں میں روزے بھی رکھ سکتے ہیں، اس عشرے کا ہر دن بہت قیمتی ہے، لیکن 9 ذوالحجہ عرفہ کا دن یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید کا دن کہتے۔ پوچھا گیا کون سی آیت؟ تو بتایا، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ والی پوری آیت اینڈ تک۔ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ ہم اس دن اس مقام کو خوب جانتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، وہ جمعہ کا دن تھا، وہ عرفات کا دن تھا، جب رسول اللہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ تو گویا قرآن کا آغاز رمضان میں ہوا ہے اور اس کا اختتام ذوالحجہ میں ہوا ہے۔ پھر اسی طرح ابو قتادہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ رسول اللہ عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں فرمانے لگے کہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ صرف ایک روزہ رکھنے سے ہوگا۔ اور پھر اسی طرح ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے، سنن ابی داؤد کی، کہ رسول اللہ 9 ذوالحجہ، یوم عاشورہ اور ہر ماہ میں 3 روزے رکھتے تھے۔ پھر اسی طرح کثرت سے بخشش کی دعائیں مانگنی ہیں، بالخصوص 9 ذوالحجہ حاجیوں اور غیر حاجیوں دونوں کی بخشش ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا، اس دن اللہ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور فرشتوں سے تمہارا فخر کرتے ہیں کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور پروگندہ حالت میں آئے ہیں، تھکے ہارے، پسینے، میل کچیل والے، جو میری رحمت کے امیدوار ہیں، اور یہی چیز انہیں میرے پاس لائی ہے۔ بس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں، بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو میں بخش دوں گا۔ میرے بندے تو جا، تم بخشے بخشائے ہو اور ان کی بھی بخشش ہے جن کی تم نے سفارش کی۔ اللہم اجعلنا منہ۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت اور فا کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتے. تو بہت سی دعائیں ہیں، مثلا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، استغفر اللہ ربی، یا صرف استغفر اللہ، ربی اغفر لی خطیئتی یوم الدین. تو ایسی چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو آپ یاد کر لیں اور پورے ان 10 دنوں میں مانگتے جائیں، کثرت سے مانگیں. اور پھر اسی طرح کثرت سے جو ذکر ان 10 دنوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کون سا ذکر ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ کہا کرو. تو ان دنوں میں افضل ترین ذکر تکبیرات ہیں. جی، تو اس طرح آپ تکبیرات خود بھی پڑھیں گے. آپ سب کے پاس فون ہیں، آپ اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. کچن میں کام کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں بھی پلے کریں تاکہ سب شامل ہوں، سب پڑھیں. اور ان 10 دنوں میں گھر گھر سے صدائیں بلند ہو رہی ہوں اللہ اکبر وللہ الحمد کی. پھر اسی طرح آپ کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ 2 نوافل آپ ضرور پڑھیں، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں کوئی عبادت اس سے زیادہ محبوب نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے، اور میرا بندہ نفل عبادت کر کے میرے قریب ہو جاتا ہے. نفل عبادت کی کثرت کریں، اشراق کے نوافل پڑھیں، چاشت کے، استغفار کے، یا کوئی ایسا سجدہ بھی ہو جو خالص اللہ کے لیے ہو، جو سجدہ اس لیے ہو کہ جس میں رب سے رب کو ہی مانگا جائے، جس میں رب سے رب کی محبت طلب کی جائے، جس میں رب سے رب کا قرب طلب کیا جائے، جس میں رب سے رب کی رحمت طلب کی جائے. ایسے سجدے بھی کرنے ہیں انشاءاللہ. اور اسی طرح صدقہ بھی کرنا ہے، وہ تو آپ کی لائف میں انشاءاللہ شامل ہوگا، تو آپ نے اس کو بھی اپنی روٹین میں شامل کیے رکھنا ہے. اس کے علاوہ آخری بات جو میں کرنے جا رہی ہوں، دین ہم انشاءاللہ اپنی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں، یعنی اپنا اصل ٹاپک، وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. اس مہینے میں جو مشرکین مکہ تھے، کفار مکہ تھے، جو جاہل قوم تھی، وہ بھی لڑائی جھگڑے چھوڑ دیتے تھے. تو امیجن کریں کہ ہم تو پھر امت محمدیہ ہیں، ہم تو پھر امت وسط ہیں، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ یہ 10 دن ہوں اور اس میں ہماری روٹین میں وہی لڑائی جھگڑے، وہی حسد نفرت، وہی بغض عداوت، وہی کینہ دشمنی. صاف کریں، پلیز اپنے دلوں کو صاف کریں. رب تک پہنچنے کا راستہ مخلوق سے گزر کر جاتا ہے. اگر آپ سے مخلوق ناخوش ہے، اور یہاں میرے کہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس بنا پہ ناخوش کہ وہ اللہ کی نافرمانی پہ آپ کو ابھار رہے ہوں اور آپ نہ مان رہے ہوں تو وہ تب ناخوش ہیں. میرا کہنے سے مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ اور میں ظالم ہیں، اگلا انسان ہماری وجہ سے مظلوم ہے، تو پھر عبادات ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ان 10 دنوں میں خود کو سائڈ پہ کریں۔ کوئی رشتہ جو آپ کے لیے اذیت کا باعث ہے، آپ اس کے لیے اذیت کا باعث نہ بنیں، اور جس جگہ سے آپ کو دکھ تکلیف مل رہی ہے اس سے تھوڑے دنوں کے لیے سائڈ پہ ہو جائیں، اور جو ناراض ہیں ان سے جڑ جائیے، سوری بول دیں۔ کتنا ٹائم لگتا ہے، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا کرتا ہے۔ اللہ کے خاطر جھک جائیں۔ کسی سے کوئی آپ کی نوک چوک ہوئی، یعنی کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، تو کوئی بات نہیں، آپ بھی انسان تھے، وہ بھی انسان تھا۔ آپ کچھ ایک چھوٹا سا گفٹ لے کر، نہ صحیح گفٹ، آپ ایک میٹھا بول بول دیں، انشاءاللہ آپ کی دشمنی اور اس کی دشمنی منٹ میں ختم ہو جائے گی۔ تو یہ سارے کام آپ نے انشاءاللہ کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی گردنیں ان 10 دنوں میں جہنم سے آزاد ہوں گی۔ آئیے اب اپنے لیسن کی طرف۔ جی، آج ہم کس سورت کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں؟ سورۃ الاخلاص۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد۔
قرآن کا ہر لفظ، ہر آیت، ہر سورت بہت خوبصورت ہے، لیکن کچھ سورات ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہر انسان کی دلی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، تو یہ سورت بھی انہی سورتوں میں سے ایک ہے۔ اس کی بہت سی ریزنز ہیں۔ ایک تو ہمیں بچپن میں سب سے پہلے جو سورت یاد کروائی جاتی ہے وہ سورہ اخلاص ہی ہے، تو یہ بچے بچے کو آتی ہے، اور فطرتی طور پہ یعنی نیچرلی اس کی محبت ہمارے اندر ڈال دی جاتی ہے، ہوتی بھی ہے اور ڈال بھی دی جاتی ہے، تو اس لیے یہ سورت ہر انسان کے دل کے بہت قریب ہے۔ اور قریب کیسے نہ ہو، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے۔ یہ صورت ہمیں ہمارے رب کی پہچان کرواتی ہے۔ یہ صورت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ میرا اور آپ کا رب کون ہے۔ یہ صورت مجھے اور آپ کو بتائے گی کہ ہم کس کی کریشن ہیں، ہمارا کریٹر کون ہے۔ تو کیسے یہ خوبصورت صورت میرے اور آپ کے دل کے قریب نہیں ہو سکتی؟ اور ویسے بھی اگر یہ دیکھیں تو یہ سورت 4 آیات پر مشتمل ہے، بہت چھوٹی، پریسائز، اس کا ردم بہت خوبصورت ہے۔ ہر آیت آپ دیکھیں دال پہ ختم ہوتی ہے، احد، صمد، لم یلد، یولد، احد۔ تو ایک خوبصورت رائم بھی کریٹ ہوتا ہے اس سورت کو پڑھتے ہوئے۔ یاد رکھیے گا، آپ ایک ٹرائی اینگل بنائیں یا اپنے مائنڈ میں امیجینیشن کریں، ایک ٹرائی اینگل ہے، اس ٹرائی اینگل کی 3 سائڈز ہیں، ایک پارٹ ہے توحید، ایک پارٹ ہے شیطان، اور ایک پارٹ ہے باہر کی دنیا۔ شیطان کا ذکر ہم لوگوں نے پڑھا سورۃ الناس میں، باہر کی دنیا کا ذکر ہم نے پڑھا سورۃ الفلق میں، اور آج ٹرائی اینگل کا 3rd کارنر ہے توحید، کیونکہ یہ تینوں چیزیں ہیں۔ اور جو فرسٹ کارنر ہے نا، آپ دیکھیں جو اپر کارنر ہے ادھر آپ توحید کو لکھیں، اور سائڈ کے جو دائیں بائیں 2 کارنر ہیں ادھر ایک میں باہر کی دنیا لکھتے ہیں اور ایک شیطان کی دنیا۔ تو گویا ایک طرف توحید ہے اور دوسری طرف شیطان اور تیسری طرف باہر کی دنیا۔ تو 2 ایجز ہم پڑھ چکے تھے، آج تیسرا ایج یعنی توحید کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس سورت کی امپورٹنس کو دیکھتے ہیں۔ 9 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ اس سورت کی کیا اہمیت ہے۔ سب سے پہلے تو رسول اللہ کو اس سورت سے خاص محبت تھی، آپ فجر کی سنتوں میں پڑھا کرتے تھے، پھر اسی طرح آپ صبح کے اذکار میں اس کو پڑھا کرتے تھے، شام کے اذکار میں اس کو پڑھا کرتے تھے، رات کو سونے سے قبل اس کو پڑھا کرتے تھے۔ تو گویا مسلمان اگر اس سنت پر عمل کرے تو ایک دن میں 9 بار یہ سورت پڑھتا ہے۔ پھر اسی طرح نمبر 2، صحابہ کرام کو اس سورت سے بے پناہ محبت تھی۔ امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے اس سورت یعنی سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے۔ پھر اسی طرح امام احمد نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی تین صورتیں بتاتا ہوں کہ جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن سب میں نازل ہوئی ہیں، اور فرمایا کہ رات کو اس وقت تک نہ سو جب تک ان تینوں صورتوں کو نہ پڑھ لو۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے میں نے کبھی ان کو نہیں چھوڑا۔ ابن کثیر میں یہ نریشن ہمیں ملتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں، ایک طویل حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام قل هو الله احد اور موعظتین پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ یہ اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ کہ صحابہ کرام کو اس سورت سے بے پناہ محبت تھی۔ اور یاد رکھیے گا کہ عرب کا ایک کلچر تھا جس میں یہ ٹرینڈ تھا کہ ان کو جس چیز سے بہت محبت ہوتی تھی وہ اس کے بہت نام رکھتے تھے۔ مثلا تلوار سے محبت ہوتی تھی تو تلوار کے بہت سے نام تھے، اونٹ کے بہت سے نام تھے، گھوڑے کے بہت سے نام رکھتے تھے۔ تو صحابہ کرام کو اس سورت سے بے پناہ محبت تھی، تو انہوں نے اس محبت کی بنیاد پر 21 ڈیفرنٹ نام اس سورت کے رکھے ہیں، جو میں انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی۔ پھر اسی طرح نمبر 3، طواف کے بعد مقام ابراہیم میں جو دو نفل پڑھے جاتے ہیں اس میں بھی ایک رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص پڑھی ہے۔ نمبر 4، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ قرآن کا 1/3 ہے۔ ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے لوگوں سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں ایک تہائی قرآن سناؤں گا۔ جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے، تو آپ تشریف لائے اور قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اس کی تلاوت فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ یاد رکھیے گا کیونکہ قرآن کا 1/3 حصہ توحید پر مبنی ہے، تو یہ سورت بھی توحید پر مبنی ہے، تو گویا یہ سورت 1/3 پارٹ جو قرآن کا موضوع ہے اس کو کور کرتا ہے۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ نے کہا ہو کہ میں ایک قرآن پڑھوں گی اور آپ تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور آپ کہہ دیں کہ مجھے تو پورا قرآن پڑھ لینے کا اجر مل گیا، ایسا نہیں ہے۔ برائے مہربانی حدیث سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کی جائے حدیث کی بھی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں قرآن نہیں پڑھوں گی لیکن سورہ اخلاص پڑھتی رہوں تو مجھے اجر مل جائے گا، اس سورت کا ملے گا، لیکن یہ موضوع کے لحاظ سے کہا گیا ہے کیونکہ قرآن کا 1/3 حصہ توحید پر مشتمل ہے، تو توحید کا موضوع کور ہو جاتا ہے ان 4 آیات کے اندر۔ لیکن اگر نارملی آپ پڑھتی ہیں ویسے ہی تو واللہ اعلم انما الاعمال بالنیات، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں 1/3 یا اس سے بھی بڑھ کر یا اس سے بھی بڑھ کر، کیونکہ دینے والے ذات ہمارے رب کی ہے، اس کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اب نمبر 5، جو اس کی امپورٹنس ہے وہ یہ کہ جس کو اللہ سے محبت ہوگی اس کو سورہ اخلاص سے محبت ہوگی۔ دیکھیں کیسے، کیونکہ سورہ اخلاص میں پورا اللہ کا تعارف ہے، کوئی ڈو اینڈ ڈونٹس نہیں بتائے گئے، کچھ کرنے یا نہ کرنے کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ 4 آیات ہیں، چاروں کی چاروں آیات میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی اس کو سورہ اخلاص سے بھی محبت ہوگی۔ آپ امیجن کریں کہ آپ کو جس بندے سے محبت ہے آپ کو اس کا تذکرہ کرنے سے بھی محبت ہوگی۔ مثلاً جس جگہ یا کہیں اس کی باتیں ہو رہی ہوں گی تو آپ وہاں بیٹھنا پسند کریں گے، آپ اس کی باتیں کریں گے، تو گویا یہ صورت بھی اللہ کی تعریف میں ہے۔ تو جس کو اللہ سے محبت اس کو اس صورت سے بھی لازماً محبت ہوگی۔ اور ایک صحابی نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک اور سورت اس کی تلاوت کرنے کے بعد سورہ اخلاص لازمی پڑھا کرتے تھے، مطلب کہ وہ رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو گویا جو اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سے محبت کرنے والا ان کو پڑھے بغیر رہ سکے۔ پھر اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کا پارٹ ہے کہ اس صورت کو انسان اپنی زندگی میں انٹرنلائز کر لے، کہ لازمن ہے کہ اس صورت کو انسان اپنی زندگی میں شامل کر لے، لفظاً بھی اور معنوان بھی، کہ جو اس کے الفاظ ہیں وہ بھی انسان کی لائف میں شامل ہو اور جو اس کے میننگز ہیں وہ بھی انسان اپنی لائف میں اپلائی کرتا ہو۔ پھر اسی طرح نمبر 6، سورۃ الفاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت سورہ اخلاص ہے، کیونکہ دیکھیں اس کے الفاظ بھی بہت آسان ہیں۔ یہی ریزن ہے کہ جب بچے کو نماز سکھائی جاتی ہے سب سے پہلے کون سی سورت سکھائی جاتی ہے؟ سورہ اخلاص۔ تو فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ چاہے ہم سستی کی وجہ سے ہی، کیونکہ لمبی سورتیں مشکل ہوتی ہیں تھوڑا یاد کرنا، تو سستی کی وجہ سے ہی دو سورتیں یعنی سورہ کوثر اور سورہ اخلاص یاد کرتے ہیں، تو اس میں بھی ساری شریعت آ جاتی ہے اور ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ کیسے؟ دیکھیں ہمارے دین میں دو مصادر ہیں، ایک کیا ہے؟ قرآن، ایک سنت۔ تو ہم دو سورتیں زیادہ یاد کرتے ہیں، سورہ اخلاص اور سورہ کوثر۔ سورہ کوثر رسول اللہ کا دفاع کرتی ہے اور سورہ اخلاص اللہ کا دفاع کرتی ہے، تو یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، سبحان اللہ۔ ان انٹینشنلی ہم یہ کام کرتے ہیں۔ آپ نے بھی سب سے پہلے سورہ اخلاص اور سورہ کوثر یاد کی ہوگی، آپ نے بھی سب سے پہلے نماز میں یہی پڑھی ہوگی، آج کا بچہ بھی سب سے پہلے یہی دو سورتیں یاد کرے گا، تو انسان کے فطرت میں رکھ دیا گیا ہے اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ بھی ہے، سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح یہ سورت خالق اور مخلوق کا صاف فرق واضح کرتی ہے، فخر الدین رازی کہتے ہیں، کیونکہ خالق کی اولاد نہیں ہوتی، خالق بے نیاز ہوتا ہے، خالق اکیلا ہوتا ہے، تو اس طرح اس سورت میں خالق اور مخلوق میں واضح فرق کو سامنے رکھا گیا ہے۔ پھر اسی طرح نمبر 8، سورہ اخلاص قرآن کی حفاظت اور قرآن کے میسج کی ذمہ داری واضح کرنے والی سورت ہے۔ اچھا کیسے؟ سب سے پہلے یہ قرآن کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ ایک منٹ کے لیے آپ ٹھہریے اور غور کیجئے۔ دیکھیں یہ جتنی سورتیں ہیں نا، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ قل سے شروع ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا قرآن لفظاً اور مفہوم کے اعتبار سے محفوظ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں مفہوم کے اعتبار سے تو کیا ہے محفوظ ہے لیکن شاید لفظاً نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ لفظاً ہے لیکن مفہوم نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جواب ملتا ہے، دیکھیں قل ہو اللہ احد، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کہو، تو گویا اللہ کا یہ کلمہ قل یہ بھی پریزروڈ ہے، محفوظ کر دیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ تو جس کتاب کے الفاظ بھی محفوظ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا مفہوم محفوظ نہ ہو؟ تو گویا قل کا ایک ورڈ بتا دیتا ہے کہ قرآن اپنے الفاظ اور مفہوم دونوں اعتبارات سے محفوظ ہے۔ اور نمبر 9، مسند احمد میں ہے حدیث کا مفہوم کہ جو 10 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیں گے، سبحان اللہ۔ گھر نہیں محل، خود سوچیں، پیلس، اور وہ بھی جنت میں، اور وہ بھی کون؟ اللہ رب العزت، صرف 10 مرتبہ پڑھنے سے۔ کتنی چھوٹی سورت ہے، کتنے منٹ لگتے ہیں؟ میکسیمم 3 منٹس، اور اس کا اجر کیا ہے؟ جنت میں ایک خوبصورت محل۔ تو اس سورت کو اپنی لائف میں ضرور شامل کیجیے گا۔ لیکن کیسے؟ بس رٹی رٹائی؟ نہیں. انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پہ تدبر کرنے کی توفیق دیں جس سے تدبر کرنے کا حق ہے، تاکہ اس کے تاثرات اور اس کے اندر جو ایسنس ہے اس کو لے کر ہم اس صورت کو اپنی لائف میں شامل کریں. یہ صورت بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے کائنڈلی شیطان بھی آپ کو بہت زیادہ اریٹیٹ کرے گا، کچھ نہ کچھ آپ کے مائنڈ میں ڈال دے گا. میں نہیں چاہتی کہ ہم اس صورت کو بس ایسے ہی اسے گو تھرو ہو جائیں، تو آپ دل سے سننے کی کوشش کریں، آپ لکھیں. ایک تہائی قرآن اگر اس کو کہا گیا ہے، 1/3 پورشن، اتنی فضیلت ہے کہ صحابہ کرام اپنی نماز میں بھی اس کو نہیں چھوڑ سکتے تھے، تو خود سوچے ڈیلی لائف میں وہ کتنا اس کو پڑھتے تھے. آخر کیا ہے اس صورت میں ایسا، آخر کیا ہے اس صورت میں کہ فطرتاً اس صورت کی محبت ہر انسان کے اندر رکھی گئی ہے؟ کچھ تو ہے. اور ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ جب ہم ایک ایک لفظ پہ تدبر کرتے جائیں گے ہمیں سمجھ آتا جائے گا کہ یہ ریزن ہے، اس وجہ سے اس صورت کی اتنی امپورٹنس ہے. تو کائنڈلی اپنی سستی کو، کاہلی کو، اپنی مشکلات کو، اپنے ڈفرینٹ طرح کے جتنے بھی ہمارے اوپر بوجھ ہیں ان کو تھوڑی دیر سائٹ پہ رکھیں اور غور سے سنیے، نوٹس بھی بنائیے تاکہ آپ کو یہ صورت اچھے سے سمجھ آئے، اس کا ایسنس سمجھ آئے اور ہم اس صورت کو اپنی لائف میں اپلائی کر سکیں اور اپنے بچوں تک اس صورت کو پہنچا سکیں. سورہ اخلاص کے بہت سے نام ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 21 ڈفرینٹ نیمز ہیں جو صحابہ کرام نے محبت کی بنا پر اس صورت کے رکھے تھے، جن میں سب سے پہلا نام ہے اخلاص، پھر سورت التوحید، پھر سورت التفرید. تفرید کہتے ہیں یونیکنیس کو، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو یونیک کر دیا جاتا ہے. اسی طرح اس کا نام ہے سورت التجرید، اور تجرید مجرد سے ہے، یعنی توحید کے کانسیپٹ کو یہ سورت خالص کر دیتی ہے. اسی طرح اس سورت کو سورت النجات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ توحید والا بندہ جنت میں جائے گا اور شرک والا انسان کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اس سورت کو سورت الولایہ بھی کہتے ہیں، یعنی پروٹیکشن. جب انسان اللہ کی توحید کا اقرار کرے گا تو آٹومیٹیکلی وہ اللہ کی پروٹیکشن میں آ جائے گا. اس سورت کو سورت النسبہ بھی کہتے ہیں، پلس سورت المعرفہ. اسی طرح اس کا نام سورت الجمال بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، تو جس صورت میں اللہ کا ذکر ہو وہ صورت بھی خوبصورت ہو جائے گی. پھر اسی طرح اس صورت کا ایک اور نام ہے سورت المکشکشا. مکشکشا کہتے ہیں بیماری دور کرنا، تو گویا یہ صورت ہمارے اندر شرک کی موجود بیماری کو دور کر دیتی ہے. اسی طرح اس کا نام سورت المعاوضہ، الصمد، سورت الاساس، یعنی اساس فاؤنڈیشن، کیونکہ توحید ہی اصل بیس ہے. پھر اسی طرح سورت المانع، پریونٹر ہے یہ سورت. پھر اسی طرح اس کا نام سورت المحضرہ ہے، کیونکہ فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں. سورت المنفرہ، منفرہ بھگانے والی، کیونکہ اس سورت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو شرک جب ہم سے دور ہو جاتا ہے تو ایول سائڈ سے جتنے شیاطین ہوتے ہیں وہ بھی ہم سے دور ہو جاتے ہیں. سورت البراءہ، شرک کی مکمل نفی ہے. سورت المذاکرہ، اس میں ریمائنڈر ہے. سورت النور، اسی طرح سورہ امن، اور سورہ مقاربہ، کیونکہ اس سورت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. تو یہ اس سورت کے 21 نام ہیں جو صحابہ کرام نے محبت کے بنا پر رکھے تھے. اور یاد رکھیے گا کہ عرب کلچر تھا کہ ان کو جس چیز سے بہت محبت ہوتی تھی وہ اس کے ڈفرینٹ نام رکھ لیا کرتے تھے. اب اگر ہم اس سورت کا شان نزول دیکھیں تو اس میں تھوڑا اختلاف ہے. کچھ سکالرز کہتے ہیں کہ یہ مکی سورت ہے اور کچھ کہتے ہیں مدنی سورت ہے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ اختلاف براڈ وین ہمارے اندر لاتا ہے. اب ایسا نہیں کہ انسان شک میں پڑ جائے کہ خود اتفاق ہی نہیں ہے، قرآن اوتھینٹک بک نہیں ہے. ناٹ ایٹ آل. جو مکی کہتے ہیں وہ اپنے پرسپیکٹو سے کہتے ہیں، جو مدنی کہتے ہیں وہ اپنے پرسپیکٹو سے کہتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے अर्ली लाइफ में ये सूरत सुनी हो उसको मक्की कहते हों, जिन्होंने लेट सुनी हो उन्होंने बदनी कहा हो, क्योंकि उस वक्त कुरान एक बुक के फॉर्म में नहीं था, कुछ खालें थी, इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों पर लिखा जाता था। तो जिसको जब वो पोर्शन मिला उसने उसको उसी वक्त का कंसिडर किया। ठीक, तो इस बारे में अपना शरह सदर कीजिएगा कि ये इख्तलाफ इंसान के अंदर ब्रॉड वियन लाता है। बहरहाल शान नज़ूल के बारे में हमें पता चलता है, तिर्मिज़ी और हाकिम वगैरह की रिवायत है कि मुशरिकीन मक्का ने रसूलुल्लाह से अल्लाह ताला का नसब पूछा था, तो उनके जवाब में ये सूरत नाजिल हुई है। और दूसरी बात, रिवायात में ये सवाल यहूदी मदीना की तरफ मंसूब किया गया है, इसीलिए इस सूरत के मक्की या मदनी होने में इख्तलाफ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हसन बसरी, अता, अकरमा, जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इसको मक्की कहा है, और कदाता, दोहाक वगैरह ने मदनी। हज़रत इब्ने अब्बास के दो कौल मनकूल हैं। ठीक, तो बास रिवायात में है कि मुशरिकीन के सवाल में ये भी था कि अल्लाह ताला किस चीज़ के बने हुए हैं, सोने के, चांदी के, या कुछ और, तो उसके जवाब में ये सूरत नाजिल हुई है। चलिए पहली आयत पे आते हैं। قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, कह दीजिए अल्लाह एक है, या अल्लाह ही है जो यूनिक है। सबसे पहले कुल बता रहा है कि अल्लाह का तारुफ रसूलुल्लाह को वही के तौर पर दिया गया था। रसूलुल्लाह ने खुद से अल्लाह का तारुफ नहीं करवाया, बल्कि कुल बता रहा है कि अल्लाह का तारुफ रसूलुल्लाह को वही के तौर पर दिया गया। अपने रसूल के थ्रू अल्लाह ताला अपना तारुफ खुद बता रहे हैं कुल के जरिए। तो आज बेसिकली कुल मुजर आपको तीन मीनिंग्स दे रहा है कि पहला मीनिंग क्या है कि अल्लाह ताला खुद ये तारुफ बता रहे हैं अपने रसूल के जरिए। दूसरा कुल मीनिंग दे रहा है कि रसूलुल्लाह की जिम्मेदारी थी तौहीद की दावत को आम करने की। तो बीइंग अ नेशन ऑफ प्रॉफिट, बीइंग अ उम्मत मुहम्मदी, हमारी भी ड्यूटी है कि हम क्या करें, तौहीद की दावत को आम करें। ये कुल आज मुझसे और आपसे भी दरकार है कि हम कुल का पैगाम हर जगह आम करें। फिर नंबर थ्री, रसूलुल्लाह के बारे में, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बारे में वही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो उन्हें वही के जरिए बताया गया था। तो गोया अल्लाह का तारुफ अल्लाह के दिए हुए अल्फाज से बेहतर हो ही नहीं सकता। तो ये थे कुल की तीन मीनिंग, आपने इन तीनों को याद रखना है। इसके अलावा बाकी जितने मीनिंग्स हैं वो भी आएंगे, लेकिन इसमें कुल तीन अहम माना दे रहा है कि अल्लाह ताला खुद अपना तारुफ करवा रहे हैं रसूलुल्लाह के जरिए, नंबर टू रसूलुल्लाह की ड्यूटी थी कि तौहीद की दावत को आम करें, और नंबर थ्री अल्लाह का तारुफ अल्लाह के दिए हुए अल्फाज से बेहतर कोई इंसान कभी नहीं कर सकता। अब इसके बाद है अल्लाह। अल्लाह बहुत मानूस नाम है। अल्लाह, अब जरा दिल से बोलें, इंसान को कितनी अटैचमेंट है इस नाम के साथ, कितना अजीब लगाव है इस नाम में, कोई नुक्ता नहीं है। आप इस नाम को पढ़ें अल्लाह, आपके होंठ भी नहीं हिलते, यानी इतनी मुशक्कत भी नहीं होती। अल्लाह की जात इतनी खूबसूरत है और उसको पाना इतना ही आसान है। आप पढ़ें अल्लाह तो आप देखें अल्लाह, आपके ना दांत हरकत करते हैं ना आपके होंठ हरकत करते हैं, और फिर इसी तरह जब आप अल्लाह कहते हैं तो आपका मुंह भर जाता है। यानी ये नाम ही बता रहा है कि ये जिस बारे में है, जिस हस्ती के बारे में, वो कोई बहुत ग्लोरीफाई है, बहुत अजीम हस्ती। आप पढ़ें अल्लाह, अल्लाह नहीं हम कह सकते, अल्लाह कहना डिफिकल्ट है, लेकिन अल्लाह कहना बहुत ईजी है। इसको हैवी करके प्रोनाउंस करना इजी है, इसको लाइट करके प्रोनाउंस करना डिफिकल्ट है, अदरवाइज हैवी लेटर्स पढ़ना मुश्किल होता है। लेकिन ये कितना बड़ा मौजज़ा है सिर्फ इसको प्रोनाउंस करने में, आप देखें अल्लाह अकबर। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अल्लाह का जो लफ्ज है इसके बारे में दो राय हैं, यानी कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये इसम जामिद है اور کچھ کہتے ہیں یہ اسم مشتق ہے. اب جامد اور مشتق کیا ہے آپ لوگ تو کنفیوز ہو جائیں گے. میں آپ کو ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھاتی ہوں. دیکھیں جس طرح مٹی لفظ ہے, مٹی مٹی اسم جامد ہے یعنی اسٹیشنری ورڈ ہے, یہ کسی سے ڈرائیو نہیں ہوا, نہ مٹی سے کوئی نیا نام بن پائے گا. لیکن اسی طرح اگر آپ علم کو دیکھیں یا تعلیم کو, تو تعلیم علم سے بنا ہے اور آگے اس سے معلمہ بن جائے گا, علامہ بن جائے گا, معلم بن جائے گا, اینڈ سو آن. تو گویا جس لفظ کا نہ کوئی بیک ہو نہ فرنٹ ہو وہ اسم جامد ہوتا ہے, اور جو پیچھے کسی سے بنا ہو اور آگے بھی کسی کچھ اور میننگز دے تو وہ اسم مشتق ہوتا ہے. تو جو اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ اسم مشتق ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ الہ سے بنا ہے, اور الہ جس سے بہت محبت کی جائے بغیر سوال جواب کے اطاعت کی جائے. اور پھر جو اسکالرس کہتے ہیں کہ اللہ کا لفظ اسم جامد ہے, وہ اس کے کیا دلیل دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. پھر اسی طرح اور بھی بہت سے دلائل دیتے ہیں. آپ بے شک اس چیز کو رہنے دیں, لیکن میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسم جامد کیا ہے, اسم مشتق کیا ہے. پھر اسی طرح جو کہتے ہیں نا کہ یہ اسم مشتق ہے, ان کی دلیل تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ الہ سے بنا ہے. اور جو کہتے ہیں کہ یہ اسم جامد ہے, ایک تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے, اور دوسری وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جیسے مثلا دیکھیں عربک زبان میں باہر کے کچھ الفاظ بھی آئے ہیں, مثلا قسطاس, تو یہ ہبرو زبان کا لفظ ہے. تو جو باہر کی زبان کے الفاظ عربی زبان میں آتے ہیں تو ان کا اعراب زیر نہیں ہوگا. جیسے آدم, پورے قرآن میں آپ کو آدم آدمہ تو نظر آئے گا لیکن آدمی نہیں نظر آئے گا, یعنی میم کے نیچے زیر نظر نہیں آپ کو آئے گی. تو اسی طرح اللہ کا لفظ زیر کے ساتھ بھی آیا ہے, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى. تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پراپر ناؤن ہے. ٹھیک ہے, یہ تو تھا قل اور اللہ کا تعارف. اب بیچ میں ایک ورڈ میں نے سکپ کر دیا تھا, وہ تھا ہوا. ہوا ضمیر کو کہتے ہیں, یعنی پروناؤن. مثلاً میں بات کر رہی ہوں عائشہ ایک لڑکی ہے, عائشہ خوبصورت ہے. تو اب دیکھیں جب میں بات کروں تو بار بار عائشہ کی جگہ وہ ہم لگا دیتے ہیں, عائشہ ایک لڑکی ہے وہ خوبصورت ہے. تو اب وہ جو ہوگا پروناؤن کہلائے گا. تو پروناؤن ہمیشہ ناؤن کے بعد آتا ہے, یہ تو آپ کو پتا ہے. مثلاً ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو کہوں کہ وہ میری دوست ہے, عائشہ لڑکی ہے, یہ کوئی سینس نہیں بن رہا. پہلے ناؤن آئے گا پھر پروناؤن آئے گا. لیکن اس صورت میں دیکھیں, پہلی آیت میں دیکھیں کہ پہلے پروناؤن آیا ہے اور پھر ناؤن آیا ہے. تو اس میں جو اسکالر ریزن بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ مشرکین نے سوال کیا تھا کہ رب کون ہے, تو ان کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو رب تھا اس کے لیے ہوا آیا ہے. یعنی تم جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو نا وہ اللہ ہے. اور ایک اور ریزن جو بتاتے ہیں وہ یہ کہ پہلے پروناؤن کا آ جانا بیسیکلی یہ مخاطبین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ توجہ حاصل کرنے, یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کی توجہ حاصل کروانا چاہ رہے ہیں کہ تم غور کرو, تم دیکھو. قل کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ اللہ ہے. اب جو بہت امپورٹنٹ ہماری ڈسکشن ہے وہ احد پر ہے. احد اور صمد قرآن میں صرف ایک مقام پر اللہ کی صفت کے طور پر آئے ہیں. پورے قرآن میں صرف ایک مرتبہ اللہ کی صفت کے طور پر آئے ہیں. اور احد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک. عربی زبان میں احد کے لیے واحد بھی آتا ہے, وحید بھی آتا ہے. مثلا قرآن میں آتا ہے ذرنی ومن خلقت وحیدا. اب کیا ڈفرینس ہے احد میں اور واحد میں؟ دیکھیں واحد کہتے ہیں ون آؤٹ آف مینی. مثلا آپ یہ کہنا چاہیں کہ مسجد میں کوئی ایک نہیں ہے, زیادہ لوگ ہیں, تو آپ کہیں گے لیس واحد فی المسجد. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ون آؤٹ آف مینی. لیکن جو احد ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دا یونیک ون. مثلا آپ کہیں کہ مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے کہیں گے عربک میں لیس احد موجود فی المسجد؟ تو گویا یہ ڈفرنس ہے بٹوین احد اینڈ واحد. احد کس کو کہتے ہیں؟ دا یونیک ون. اور واحد کس کو کہتے ہیں؟ ون آؤٹ آف مینی، یعنی بہت سو میں سے ایک جب ہو تو وہ واحد ہوتا ہے، لیکن جب صرف ایک ہو، اس جیسا کوئی نہ ہو، وہ یونیک ہو، تو پھر اس کے لیے احد ہم کہیں گے. اب احد میں کون کون سے میننگز آتے ہیں؟ نمبر ون، جس کا اوریجن ان نون ہو. نمبر ٹو، جس کا کوئی پیر نہ ہو. نمبر تھری، جس کا کوئی کمپیریزن نہ ہو. نمبر فور، جس کی کوئی ضد نہ ہو. یہ چاروں میننگز احد میں آتے ہیں. اور آپ امیجن کریں، اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ آیت اللہ احد عرب کی زمین پر کسی زلزلے سے کم نہ تھی. وہ واحد سے تو ٹھیک تھے، انہیں واحد سے کوئی پرابلم نہیں تھا، مگر احد سے انہیں بہت پرابلم تھا. کیسے؟ ایسا نہیں تھا کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو ڈینائی کرتے تھے، وہ مانتے تھے اللہ کو، لیکن وہ اللہ کو واحد مانتے تھے، احد نہیں مانتے تھے. یعنی وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ون آؤٹ آف مینی ہے، کہ اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے تو انہوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، منات، عزا، نائلہ، اصاف، حبل اور طرح طرح کے بت رکھے تھے. ان کو احد سے بہت مسئلہ تھا، واحد سے مسئلہ نہیں تھا. مشرکین اللہ کو احد امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اگر وہ اللہ کو احد مان لیتے نا، تو ان کی ساری زمین کے خداؤں کی نفی ہو جانی تھی. اس لیے وہ کہتے تھے کہ اللہ واحد تو ہے، احد نہیں ہے. لیکن یہاں پہ اللہ کا تعارف کیسے آ گیا؟ اللہ احد. اور اس میں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو اللہ کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ اللہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اللہ کس سے بنے ہیں، سونے سے، چاندی سے. یعنی انہیں جو عرب کے لوگ تھے، انہیں اپنے نسب اور اس کی سیفٹی کا بہت خیال ہوتا تھا. یہی ریزن ہے کہ آج تک کوئی جتنا بھی سعودیہ رہے، وہ کسی کو وہاں کی نیشنلٹی سے مراد، یعنی اس کو عرب کا ٹائٹل نہیں دیں گے. تو یہ جو ریجیڈیٹی تھی، یہ اس ٹائم سے ان میں آتی تھی. تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی بیک جاننے کی کوشش کرتے تھے، وہ اپنے بتوں کا بھی بیک جانتے تھے کہ یہ بت فلاں سے ہے، یہ فلاں سے ہے، اور نسلوں تک انہیں شجرہ نسب یاد ہوتے تھے. تو جب انہوں نے اللہ کا تعارف مانگنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کیسے کروایا؟ اللہ احد، کہ اللہ یونیک ہے، ون آؤٹ آف مینی نہیں ہے، اللہ واحد نہیں ہے، اللہ احد ہے. تو یہ دو الفاظ سن کے اسکالرس کہتے ہیں کہ عرب کی زمین پر کسی زلزلے سے کم یہ دو الفاظ نہ تھے. آپ نے امیہ بن خلف، اس نے حضرت بلال بن حبشی کے ساتھ جو کیا تھا، وہ واقعہ تو بچپن سے سنا ہوگا، کہ کیا ریزن تھی کہ وہ حضرت بلال کو زنجیروں سے باندھ کے مکہ کی تپتی ریتلی زمین پر لٹا دیتے تھا؟ کیا ریزن تھی؟ اور جب لٹاتا تھا تو حضرت بلال کیا کہتے تھے؟ احد احد احد، یعنی واحد نہیں کہتے تھے، احد کہتے تھے. تو گویا مشرکین کس کو نہیں مانتے تھے؟ احد کو نہیں مانتے تھے. اس لیے اللہ نے احد کا ورڈ یوز کیا ہے، واحد کا یوز نہیں کیا. اب دیکھیے نمبر ٹو، انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کسی کی سروس میں آنا چاہتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. یہ انسان کی ہیپیٹائٹ ہے، اس کی بھوک ہے کہ وہ خود کو کسی کی سروس میں لانا چاہتا ہے. تو گویا جو خود کو رب کی سروس میں رکھے گا وہ کامیاب ہوگا، اور اگر وہ خود کو رب کی سروس میں نہیں رکھے گا، کیونکہ احد ہمیں سرینڈر کرنا سکھاتا ہے، تو جو انسان خود کو رب کا عبد نہیں بنائے گا، تو وہ کسی اور کا عبد بن جائے گا. کیونکہ کسی نہ کسی کی سروس میں آنا، یہ بینگ یا ہیومن بینگ، ہماری ہیپیٹائٹ ہے، ہماری بھوک ہے. تو بہت لازم ہے کہ انسان اپنی لائف میں کسی نہ کسی کی سروس میں آ جائے. اور ہم بینگ اے مسلم کس کے سروس میں آتے ہیں؟ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتاتے ہیں, 162 آیا ہے, قل ان الصلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے لائف میں صرف رب کی چلے گی. لیکن میرے پیارے ساتھیوں, اس وقت میں آئیڈلز شرک کرواتے تھے, لیکن آج کے اس لائف میں آئیڈیاز اور آئیڈیلز انسان کو شرک کروا رہے ہیں. تب بت تھے, تب آصاف نائلہ اور طرح طرح کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت تھے. آج بھی طرح طرح کے آئیڈیاز ہم سے شرک کروا رہے ہیں. ہمارا فیوچر, ہماری اولادیں, ہمارے سپاؤسز, ہمارے گھر, ہمارے بچے, ہمارا کیریئر, ہماری باڈی, ہماری بیوٹی, یہ سب کیا ہے؟ ان کو ہم نے الہ بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا تم نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ تو کیا ہم آج اپنے خواہش نفس کے مطیع و فرما بردار ہو کر نہیں رہ گئے؟ اللہ احد کی جگہ ہم نے کس کو الہ بنا لیا ہے؟ ہم نے اس جگہ کس کو رکھ دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں, یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ سوچیں, مجھے اور آپ کو کن چیزوں نے غافل کر دیا ہے؟ دنیا اور دنیا کی لالچ اور دنیا کی ٹیمپرری چیزیں اور دنیا کی ٹیمپٹیشنز. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, اپنا فیوچر, اپنا گول, اپنی باڈی, اپنے بچے اور پتہ نہیں کیا کیا اپنا, کس جگہ پہ ہم نے کس کو رکھ دیا ہے؟ اللہ احد کی جگہ ہم نے کسی اور کو وہاں رکھ دیا ہے. اگر یہ آیت آج میرے اور آپ کے سامنے آ رہی ہے تو ہم ریلیکس ہو کے مت بیٹھیں کہ او یہ تو مشرکین کے لیے ہے کیونکہ وہ آئیڈلز کی پوجا کرتے تھے. اوکے, میں اور آپ آئیڈلز کی پوجا نہیں کرتے, لیکن میں اور آپ آئیڈیاز اور آئیڈیلز کی ضرور پوجا کرتے ہیں. ہمارے لائف میں کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہے. کیسے کیسے سٹارز آج ہم نے اپنے آئیڈیلز بنا لیے ہیں, فلاں ایکٹر, فلاں ایکٹریسز, فلاں ٹک ٹاکر. اللہ اکبر. تو خدارا اللہ احد کے پیچھے دوڑیں, اس کے پیچھے دوڑیں, اس کی سروس میں آئیں. رب کے آگے جھکیں گے, رب کی سروس میں آئیں گے تو بلندیاں ملیں گی. بندوں کی سروسز میں آئیں گے تو صرف اور صرف توہین اور صرف بیزاری ہے. تو گویا اللہ احد ان شارٹ برننگ ڈیزائر اللہ سے محبت کی میرے اور آپ کے اندر ڈیولپ کرتا ہے. کہ اللہ سے محبت کی نا اندھی دھند خواہش, کہ بس اللہ احد ہے, اللہ کے ساتھ تو کوئی نہیں ہے, کوئی کمپیریزن نہیں ہے کسی کا. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اور انشاءاللہ اس میں آگے شرک کی مکمل نفی ہے جو نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ شرک کی کون کون سی ٹائپس ہیں. ہم کسی نہ کسی لیول میں شرک میں بہت مبتلا ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ شرک ہے, کیونکہ ہماری نظر میں شرک بس یہی ہے کہ ایک معبود ہو, ایک ہاتھوں سے بنا کوئی بت ہو, اس کے آگے جھکنا شرک ہے. نو, شرک کی بہت سی ٹائپس ہیں جو ہم آگے دیکھیں گے. لیکن ابھی بس میں آپ سے اتنا کہوں گی کہ خدا را اپنے کیریئر کو, اپنے آئیڈیاز کو, اپنے آئیڈیلز کو اتنا مت اوپر رکھیں کہ وہ آپ کو نیچے دبا لیں اور آپ کے لیے وہ آپ کا الہ بن جائیں. یاد رکھیے گا, ہمارا الہ اللہ احد ہے. بس اللہ احد. میری زندگی میں نے خود کو جس ذات کی سروس میں دینا ہے وہ اللہ احد ہے. اور آخری بات کر کے ہم اپنی کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ میں نے اور آپ نے اللہ احد کو جانا ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم کسی کو کیڑا مکوڑا سمجھیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اور آپ اب غیرت کے نام پر اشتعال میں آ جائیں. میں اور آپ اللہ سے محبت پہچاننے کے بعد جب دوسرے لوگ اس محبت کے خلاف جا رہے ہوں تو ان سے نفرت کرنے لگ جائیں. खुदारा किसी सामने वाले के दिल में ईमान मत तलाश करें। प्लीज आप रब को जान रहे हैं, अगला इंसान नहीं जाना अभी तक, तो आप उससे बैडली ट्रीट मत करें। जो इल्म मुझे और आपको इंसानों से दूर कर दे, वो इल्म कोई ब्लेसिंग नहीं है। इल्म तो इंसान को इंसान से जोड़ता है, तो इसलिए गुस्से के साथ कभी किसी की तरबियत ना करें, क्योंकि जब हम सूरह इखलास के एसेंस को जानेंगे, हम अपने इर्द गिर्द शिर्क की बहुत सी टाइप्स देखेंगे, तो नेचुरली मुझे और आपको गुस्सा आएगा या हमें दुख होगा। लेकिन क्या है, गुनाहगार से कभी नफरत ना करें, बस उसके गुनाह से नफरत करें, और गुनाहगार को कभी ना छोड़ें। आप उसको छोड़ देंगे तो उसको कौन थामेगा? आप जिस अल्लाह के बिना पर ये चीज कर रहे हैं ना, आप उस जात का किरदार देखें कि क्या वो छोड़ देता है उस बंदे को? क्या अल्लाह ने उस बंदे से अपना रिस्क छोड़ दिया, बंद कर दिया? क्या उस जगह की जमीन को हुक्म दिया कि तुम हिलने लगो? उस जगह के आसमान को हुक्म दिया कि तुम फट जाओ? हवा को हुक्म दिया कि उसके घर तक नहीं जाओ? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ ना। तो इसलिए लोगों से मत कटें, उनके साथ जुड़ें मोहब्बत के साथ, दुआओं के सहारा लेते हुए, और बहुत हिकमत के साथ लोगों की तरबियत करें। याद रखिएगा, किसी स्कॉलर ने कहा था कि 1 kg नॉलेज के साथ 40 kg हिकमत का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अल्लाह से हिकमत की दुआ करें और दुरुस्त वक्त में लोगों की दुरुस्त तरबियत कीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस मकाम पर मेरे और आपके लिए रोल मॉडल हैं कि किस तरह एक शिर्क भरे खानदान में, और बाप जो खुद बुत बनाता था, उस घर में आंख खोली, लेकिन फिर भी कितने प्यार से, या अबती फाल मा तुमर, ये तो हजरत इस्माइल ने हजरत इब्राहिम को कहा था ना। तो हजरत इस्माइल ने अपने बाप को या अबती क्यों कहा? क्योंकि उससे पहले हजरत इब्राहिम ने भी अपने बाप को या अबती प्यार से मुखातिब किया था। तो इसलिए अगर मैं और आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमें प्यार से मुखातिब करें, तो हम भी आज उनको प्यार से बुलाएं, प्यार से उनकी तरबियत करें, अपने प्यारों की प्यार से तरबियत करें। बस ये खुलासा है। और इस वीक का हमारा टारगेट इंशाल्लाह ये होगा, एक तो हम शिर्क से बचने की दुआ याद करेंगे, मैं दुआ भी आपको पढ़ा देती हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اے اللہ، میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں، ان اشرك بك، کہ میں آپ کے ساتھ شرک کروں، وأنا أعلم، جبکہ میں جانتی ہوں، واستغفرك، اور میں آپ سے معافی چاہتی ہوں اس شرک پر، لما لا اعلم، جس کو میں کرتی تو ہوں لیکن میں جانتی نہیں ہوں۔ شرک سے بچنے کی بہت سی دعائیں کرنی ہیں، اور سوچنا ہے کہ کیا میری لائف میں اللہ اکبر ہے، یا خواہشات اکبر ہیں، یا کوئی غم اکبر ہے، یا کوئی اور چیز اکبر ہے، یا کوئی اور فیلنگ اکبر ہے، کسی سے نفرت اکبر ہے، کسی سے دشمنی اکبر ہے، یا کوئی ایسی خواہش اکبر ہے، کون سی چیز میری لائف میں اکبر ہے؟ یاد رکھیے گا، اللہ سے بڑھ کر کسی کو اکبر نہیں رکھنا۔ یہی اس ویک کا ٹاسک ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اپنی سورت کو کمپلیٹ کریں گے۔ تقبل اللہ منا ومنکم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔